نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 28ویں پارے کے مضامین کا، اہم مضامین، چیزیں چیزیں مضامین کا جائزہ لیں گے. 28ویں پارے کے اندر 8 یا 9 صورتیں ہیں، تو اتنی صورتوں کے مضامین کا جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے مضامین بھی، اگر نمایاں مضامین بھی بیان کیے جائیں تو ہمارے یہ وقت سے جو ہے کہیں باہر چلا جائے گا. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ صورتیں، جو 9 صورتیں ہیں، ان کے مرکزی مضامین اور ان کے جو اہم مضامین جو سامنے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں. ہم نے کل ایک صورت جو اختتام کیا تھا 27ویں پارے کا، سورہ حدید پہ کیا تھا، اور سورہ حدید کے تذکرے کے اندر آیا تھا کہ یہاں سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں جو مسبحات کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، اور ساری یہ لگاتار تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ کچھ لگاتار ہیں، کچھ بیچ میں ایک صورت چھوڑ کے. ان میں سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے. یہ صورتیں، اگرچہ سورہ اعلیٰ اور سورہ بنی اسرائیل بھی، دو صورتیں بھی تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے سب اسم ربک الاعلیٰ شروع ہوتی ہے سورہ اعلیٰ اس سے، اور بنی اسرائیل بھی شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ وہ بھی. لیکن عام طور پر جو مسبحات کے اندر جو صورتیں شمار ہوتی ہیں، تو وہ ساری یہ صورتیں ہیں جو 28ویں پارے میں، یعنی 27ویں پارے کی آخری صورت اور پھر 28ویں پارے میں یہ صورتیں. تو ان کے بارے میں جو غالباً ایک بات آئی تھی کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. ان کو ایک تو فضیلت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رات کو پڑھ کے سوتے تھے، اور یہ جو ہے ترمذی شریف میں جو ہے روایت کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے زیادہ افضل ہے. اور پھر آپ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ جو ہے یہ کون سی آیت ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر علماء نے، مثلا ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ حدید کی 6ویں آیت ہے جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئ علیم، یہ والی آیت جو انہوں نے فرمایا کہ یہ والی آیت ہے. تو یہ صورتوں کا ایک جھرمٹ ہے جو ہے مدنی دور کے نصف میں نازل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 ہجری کے قریب قریب یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور جب یہ وہ وقت تھا جب ایک امت کی تشکیل ہو چکی تھی، معاشرہ وجود میں آ چکا تھا، اسلامی معاشرہ. اور ان صورتوں میں پھر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور انہیں دعوت غور و فکر ان کو اس کی طرف ان کو دی گئی ہے کہ تمہیں اب تمہارے سامنے چیزیں آ چکی ہے، اہل کتاب کا پورا ماضی آ چکا ہے، تو تمہارے اندر وہ گمراہیاں نہ اودہ ہیں جو جن کے اندر اہل کتاب اس سے پہلے جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں. اور پھر انداز بڑا جھنجھوڑنے والا ہے اور بیدار کرنے والا ہے، جیسے مسلمانوں پہ کوئی اس محلال سا ہو کوئی، یا ان کے اندر جو ہے اب انہیں ایسی جو ہے انداز تخاطب ایسا ہے کہ انہیں تھوڑا سا جو ہے جگایا جائے، یا انہیں تھوڑا سا متنبہ کیا جائے، انہیں تھوڑا سا الرٹ کیا جائے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں بھی، پچھلی میں بھی، اور آگے بھی آ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے، اس طرح کے جو چونکانے والے سوال کیے گئے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسنہ، یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں خرچ کرنے کا حکم ہے. اور کہیں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو، اس دین کو قائم کرنے میں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و اعانت کرو، جیسے پیچھے بھی آیا تھا سورہ فتح کے اندر بھی، یہاں پہ وہ زیادہ واضح طور پہ جو ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے حوالے سے یہ بات آئی ہے. پھر صاحب فرمایا کہ موت سے پہلے خرچ کرو، موت تو آنے کے بعد یہ تمہارا سارا کچھ ایرریلیونٹ ہو جائے گا، اور تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا، اور یہ دوسروں کی جو میراث بن جائے گا. اور پھر یہ بتایا کہ تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو، کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. تو یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے. گویا یہ قرآن کا جو بھی امت کے نام پیغام ہے، تو وہ ان کا سارا خلاصہ یہاں پہ ان صورتوں کے اندر جو جمع کر دیا ہے. پہلی صورت اس سلسلے میں المجادلہ ہے، اس کا مرکزی دوسری صورت ہے اس پارے کی، پہلی صورت المجادلہ ہے. اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کی تکمیل کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا کر رہے تھے، اس کی تکمیل کے لیے ایمانی محاذ کے ساتھ ساتھ آئلی محاذ، جو آئلی زندگی ہے انسان کی، اور پھر اخلاقی محاذ پر بھی کامیابی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان کی بنیاد پہ سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ یہ ساری چیزوں کو بجک وقت ایٹ اے ٹائم ان کو گرو کرنا ہے، نرش کرنا ہے اور وجود میں لانا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں وہ قائم کرنے ہیں. فرمایا کہ اسی کے نتیجے کے اندر جو یہ جب تم جو ایمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہوگے، عائلی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عسکری اور سیاسی فتوحات عطا فرمائے گا. یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے. اور اس ضمن میں پھر تھوڑی سی وجہ میں جو ہے رنمائی کی گئی ہے کہ عالی محاذ کے اوپر جتنی بھی فرسودہ جاہلی رسومات ہیں، پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ان سب کا خاتمہ کرو تاکہ سماجی عدل قائم ہو. اب اس سلسلے میں بالکل واضح طور پر رنمائی ہے کہ جس زمانے بھی مسلمان پائے جائیں گے، جہاں بھی جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہوگی، مسلمان کو اکٹھ ہوگا، اجتماع ہوگا، ان کی کوئی نہ کوئی کسی بنیاد پہ ان کی جو اجتماعیت قائم ہوگی، تو پھر وہ سماجی عدل کا جو ہے وہ قیام کہیں گے، جس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ حدید کے اندر آیا ہے، جس کا مقصد جو رسولوں، انبیاء علیہ السلام اور کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھیجنے کا جو ہے وہ جو باعث بنا ہے یہ سماجی عدل کا نظام. تو یہ جو ہے، اور جہاں جہاں پہ جاہلی رسومات ہیں تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے خاندانوں میں اور تمہارے رسوم و رواج کے اندر، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم کرو، بلکہ ان کی بنیاد پہ پھر اسلام کی اور وحی کی بنیاد پہ اور اسلامی نظام کی بنیاد پہ جو تمہاری رسوم اور رواج اور تمہیں جو احکامات دیے جائیں ان کو وہاں پہ رائج کرو. ایمانی محاذ پہ بتایا گیا کہ ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ضروری ہے، کہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کن صفات کا مالک ہے. اس طریقے سے اگر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، تو وہ ایسا ایمان ہوگا جو برگو بار لائے گا. تو وہ جو ہے، اور اس ضمن میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ جو خفیہ پروپیگنڈا ہے، جس کو اس صورت کے اندر نجوہ کہا گیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کی ممانعت بڑی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور یہ بھی، یعنی یہ کرنے والے جو ہیں، یہ نجوہ کرنے والے کو، ان کو یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ جان لے کہ جب وہ یہ خفیہ قسم کے پروپیگنڈے اور نجوہ اور سازشیں اور کوورٹ جو ہے قسم کے جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، تو ان کو جان، ان کی گفتگو بھی اور ان کی حرکتیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے. اور یہ وہ چیز ہے نجوہ جو اسلامی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا اور وہ کسی بھی ریاست کو بہت کمزور کر دیتی ہے. تو اس سے وارن کیا گیا ہے، اور اس کے جو ہے اس کی برائی لوگوں پر واضح کر دی گئی ہے تاکہ اس کے اندر اخلاقی محاذ پر فتوحات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس کے اندر آداب بھی بتائے گئے، اور جنرل وہ آداب بھی اسی طرح ہیں کہ ان آداب کا جو ہے وہ خیال رکھا جانا چاہیے. عسکری محاذ پر کامیابی کے لیے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو منافقت ترک کر دینی چاہیے، اور پھر یہود سے جو ہے وہ دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کسی صورت کے اندر بھی یہود کے ساتھ دوستی نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزب الشیطان کو چھوڑ دو، یہ جو شیطان کی پارٹی اور شیطان کے راستے پہ چلنے والی پارٹی، اور حزب اللہ کو اختیار کرو. اور یہ خوشخبری بھی بتائی گئی ہے کہ جان لو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حزب کے لوگ ہیں، حزب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں اور اللہ تعالیٰ کی سائڈ پہ، اور یہ دین والے اور ایمان والے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، بالآخر کامیابی انہیں کو نصیب ہوگی. اس کے بعد سورہ حشر ہے، اس کو سورہ بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے. اس کا مرکزی مضمون منافقین کو خطاب کیا گیا ہے، اور ساتھ مسلمانوں کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس میں جو اسباق ہے یہ جو منافقین کے لیے، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو اس کے پس منظر میں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ بنی نذیر کو کس طریقے سے جو ہے وہ مکہ سے ان کی غداری کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے عہد کیا تھا، اس بعد عہدی کی بنا پر ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا مدینہ سے. انہوں نے بہت کوشش کی اور ہر طرح کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ کام نہ آیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا. تو یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتایا گیا ان کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کا یہی نتیجہ ہوگا جو تم نے بھگتا ہے، یعنی ذلت اور رسوائی. اور یہ بھی کہ معاشی خوشحالی ہو، جس طریقے سے یہ ویل آف تھا، یہ قبیلہ بڑا، اور پھر ان کے بڑے دفاعی انتظامات تھے، اور ان کا بنو قریظہ ان کے ساتھ جو ان کا حلیف قبیلہ تھا، وہ بھی اسلحے کے کاروبار میں اور اسلحہ سازی کے اندر بڑے جو ہے وہ تاک اور ماہر تھے، اور اس کے اندر بڑے خصوصی مہارت رکھتے تھے، وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور فرمایا کہ بڑے مضبوط منظم جتھے جو ہے جس طریقے سے یہ اپنی گڑیوں کے اندر رہتے تھے اور بڑے انہوں نے اپنے کلا بنا رکھے تھے. فرمایا کہ یہ سارے ظاہری اسباب کسی کام نہ آئیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کوئی کھڑا ہوگا تو. اور پھر فرمایا کہ یہ اسماء حسنہ پر مشتمل عقیدہ توحید اور آخرت اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فکر سے مسلمانوں کا دشمنوں کے اوپر روب قائم ہوگا. یعنی صحیح معنوں کے مسلمانوں کو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے, اور صحیح جو فکر آخرت ہوگی اس کے نتیجے میں جو مسلمان ہوں گے ان کا روب ہوگا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت اور ذات باری تعالیٰ کی شان کبریائی کا بڑا عظیم بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے قرآن کی, اگر یہ پہاڑوں پہ بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کی ہیبت اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت سے وہ پھٹ جاتے. اور یہ جو ہے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں شاندار بیان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی دستوری اور قانونی اور شرعی حیثیت اس صورت میں بتائی گئی, اور بہت بڑے فتنے کا جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ اس کا سدباب کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, کہ جو رسول تمہیں دے دیں وہ اور رسول عطا کریں تمہیں, چاہے زبان سے دیں اور چاہے فزیکلی عطا کریں, وہ تم لے لو اور جس چیز سے وہ رک جائیں وہ رک جاؤ, اسے منہ سے منع ہو جاؤ رک جاؤ. تو یہ بہت بڑی یہ مسلمانوں کی جو دستور کا ہے اس کی ایک دوسری بنیاد جو ہے وہ سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہے, یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے. تیسری صورت الممتحنہ ہے, اور ممتحنہ جو ہے وہ امتحان لینے والی صورت, یعنی اس میں اس کا ایک نام جو ہے سورہ مودت بھی ہے. اس کے مرکزی مضامین میں جو ہے اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے دشمنوں کو راز فراہم نہ کرنے کے بارے میں جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دشمنوں کو راز مت دو. اسلامی ریاست کی شہریت اور خارجہ پالیسی کی بھی وضاحت کی گئی ہے اس کے اندر. سچے مومنین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے کا حکم دیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تمہارے لیے بہترین ہے جس نے اپنے باپ اور اپنے دیگر رشتے داروں سب کو اس ایمان اور دین کی خاطر چھوڑ دیا. اور جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر دین کی خاطر کسی کو جو ہے اپنے رشتے دار کو کوئی فیور دو گے اور وہ ریاست اور دین کے خلاف جائے گی تو اس کو ترک کر دینے کی بڑی سختی سے حکم دیا گیا ہے. اسلامی جو داخلہ اور خارجی خارجہ اور داخلی پالیسی میں جو ہے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے, اور پھر غضبناک غضب یافتہ یہودی جو ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان سے تعلق کی ممانعت کی گئی ہے. اور خارجہ پالیسی کے ذمہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, فرمایا کہ جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو کبھی بھی اپنا اولیاء, اپنا پروٹیکٹر, اپنا دلی دوست, اپنا رازدار جو ہے وہ مت بناؤ انہیں. تو یہ بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو ایک جو ہے خارجہ پالیسی کی ایک لائن جو ہے وہ دی گئی ہے. وہ یہ بھی فرمایا کہ جن رشتوں کے لیے انسان آخرت کی جو ہے فلاح کو داؤ پہ لگا دیتا ہے دنیا کے اندر, تو فرمایا کہ یہ رشتے آخرت میں بالکل کسی کام نہ آئیں گے اور انسان کو جو ہے اس پہ پھر پچھتاوا ہوگا. تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یا اپنی اسلامی ریاست کے لیے کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تمہیں جو ہے وہ پچھتاوا ہو پھر آخرت کے روز. حلیف کافر حکومتیں جو ہیں, فرینڈلی نان اسلامک اسٹیٹس جو ہیں, ان سے دوستی کی جا سکتی ہے. اس صورت کے اندر یہ بتایا جایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے حریف کافر حکومتیں جو ہوسٹائل نان اسلامک اسٹیٹس سے جو ہے وہ تو دوستی نہیں کی جا سکتی, یہ بتایا ہے. اور وہ تمام لوگ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں ان سے جو ہے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بالکل واضح طور پر مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے یہاں پہ فراہم کر دی گئی ہے. اب اگر اس پہ کوئی مسلمان جب عمل نہ کریں گے تو اس کے نتائج جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی ہدایات کی مخالفت کرنے کی پاداش میں اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتیں گے. داخلہ پالیسی کے بارے میں بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ ظاہر ہے اس وقت میں بہت ساری عورتیں خاص طور پر مکہ سے جو ہے وہ آ رہی تھیں, جو ہے وہ مدینہ آ رہی تھیں, تو عورتوں کی شہریت کے قانون ہیں. یہ سٹیزن امیگریشن لاز کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اچھی طریقے سے ان کی چھان پھٹا کر لو. قرآن نے ارشاد فرمایا یہاں پہ, یعنی جسے آج کل بیک گراؤنڈ چیک کہا جاتا ہے, کہ وہ کر لو اور پھر ان سے جو ہے وہ ان سے ایک اوتھ آف ایلیجینس یعنی بیعت ان سے لے لو. بیعت کا لفظ یہ کہا گیا ہے کہ اوتھ آف ایلیجینس لے لو, اور یہ شامل ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ شرک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور زنا نہ کریں گی اور قتل اولاد کو قتل نہ کریں گی اور بہتان ترازی نہ کریں گی اور معروف میں جو ہے وہ اطاعت کریں گی اور اسلامی ریاست سے کامل وفاداری کا اوتھ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. دیکھیں گے مسلمانوں کو بالکل کلیئر کٹ جو ہے واضح طور پر ہدایات, اور ظاہر ہے یہ چونکہ اس وقت کا ایک معاملہ تھا جس میں یہ خاص طور پر بہت زیادہ عورتیں آ رہی تھی, تو اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر جو ہے وہ جاسوس اور جو ہے دشمن کے لیے جاسوسی کرنے والے آ جائیں. تو خاص طور پر ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرو, اور یہ ہدایات تمام ظاہر مردوں کے لیے بھی بعد میں اور اسلامی حکومت کے لیے رہنما اصول کے طور پہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں. سورہ صف ہے, اس کے بعد مرکزی مضمون اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, مقصد بعثت جو ہے بتانا ہے, اور وہ مقصد بعثت جو ہے بڑا تمام سورت کے اندر سورت کی تمام آیات کے ساتھ جو ہے اس کو وابستہ کیا گیا ہے, اس کو لنک کیا گیا ہے, اور وہ ہے غلبہ دین حق. وَمَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور آپ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت مقصد جو ہے مقصد بعثت کا یہ قرآن کریم کے اندر انہی الفاظ کے اندر کم دو جگہ پہ تو بالکل بعین ہی انہی الفاظ کے اندر مجموعی طور پر تین دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے جو ہے یہ آپ اسے جو ہے واضح طور پہ یہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی امبیگوٹی اور کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا. آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ اس حق اس دین کو اس کو جو ہے اس کا اظہار کر دیں, اس کو قائم کر دیں, اور اس کے لیے جد و جہد جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے یہ اس میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا. اس میں جہاد کی عظمت کا بھی بیان ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں. پھر جہاد کے لیے صف بندی اور اتحاد و اتفاق اور منصف بندی کا ذکر ہے, اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں جو غلبہ دین حق کی جد و جہد میں آپ کا ہاتھ بٹائیں, اور آپ جن کو مسلمانوں کو یہ ایمان والوں کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جو یہ سٹرگل جو کر رہے ہیں اور یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اس دین حق کے غلبے کے لیے, اس میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹاؤ اور آپ کے دست بازو بنو, اور اس کی مشن کی تکمیل میں اپنی جان بھی اور اپنی مال بھی اور اپنی قوتیں بھی اور اپنی صلاحیتیں بھی صرف کرو. یہی پھر اس صورت کے اندر جو ہے تمہارے ایمان کا تقاضا اب یہی ہوگا کہ تم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کرتے ہو. اور پھر غلبہ اسلام کی بشارت دی کہ نبی علیہ وسلم کو اسی آیت جو ہے اس کے بعد اللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون او ولو کرہ المشرکون بھی قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو اس دین کے نور کو اور اس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس نے اس نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے یہ مشرکین کو اور کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, لیکن یہ بہرحال ہو کے رہے گا. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا اور ہو کے رہے گا, تم بتاؤ اور تم دیکھ لو اور غور کرو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہوگا. مسلمانوں کو اپنی گفتار اور کردار میں ہمانگ کرنے کی جو ہے تاکید کی ہے کہ یہ دو رنگی کردار کا ایک بہت بڑا عیب ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عیب سخت ناپسند ہے. لڑائی میں مضبوط تنظیم اور صف بندی سے لڑنے کا حکم دیا گیا, اور مسلمانوں کو صفوں میں وحدت کی یہ ضرورت صرف جنگ کے موقع پہ ہی نہیں ہے بلکہ عام زندگی میں بھی اس کی ویسی ہی اہمیت ہے جیسے جنگ کے وقت ہے. سیاسی اور اقتصادی جنگ بھی اس انسان کی جو یہ جو وحدت ہے کسی قوم کی اور لوگوں کی, یہ کوئی بھی سیاسی جنگ ہو یا اقتصادی ہو یہ اس کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی اور اس میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی قوم بالکل جان اور بنیان مرسوس نہ ہو. اور اگر یہ بنیان مرسوس نہ ہوگی کوئی قوم تو پھر وہ پراگندہ ہوگی اور وہ لوگوں کے گروہ اس میں بنے ہوں گے اور لوگوں کے الگ الگ جو ہے وہ ان کے راستے اور ان کے منہ اور ان کی جو ہے زندگی کے طور طریقے الگ ہوں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ برسر پیکار ہوں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نفرین اور ان سے لڑائی और एक दूसरे पे नफरत जो है उसका इजहार करेंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं पूरे जो यहाँ पे बयान की गई हमारे माशरे की। आम जिंदगी में इसकी अहमियत भी जो है इसी तरह है गोया इसी इसी तंजीम की और साफबंदी की जैसे जंग के वक्त है। ये बात बताइए, सूरह जुमा है, उसके बाद सूरह जुमा में जिस गलबाए हक का दीन हक का तज़किरा किया गया सूरह सफ के अंदर, अब उस गलबे दीन हक के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी तरीकेकार जो यहाँ पे बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तारीख का अजीम तरीन इनकलाब जो बर्पा किया जिसके समरात और असरात हर आने वाले वाले दिन के साथ इस दुनिया के अंदर फैलते चले जा रहे हैं, उस इनकलाब के लिए खाम माल को कुंदन बनाने वाले आप खुद थे। आप मुरब्बी भी थे और मुजक्की भी थे, और आप जो है इस सूरत के अंदर आपकी इस बुनियादी और असासी तरीकेकार को वाजे किया गया है जिसके जरिए से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से लोगों को तैयार किया यानी वो तरीके बताया गया है, और वो फिर सारे लोग जो है जिस जो आपने तजकिए से लोग तैयार किए इस जरिए से तैयार किए जो इस सूरत में बताया गया है, तो वो फिर आपके इस अजीम तरीन इनकलाब में दस्तो बाजू बने आपके, और वो बुनियादी तरीकेकार जिससे अजीम काम की दागबेर डाली गई वो इसी सूरत का मरकजी मजमून है। और बताया कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिन मुबीन, ये दूसरी जो आयत है। और ये बताया गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के चार मकासद है, असल में तीन तो जराए हैं इसके, इन तीन के जरिए तीन टूल्स हैं, और एक और तीन टूल्स वो है कि इस किताब की तलावत, इस किताब की तालीम और इस किताब की हिकमत खोलकर बयान करना। ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मकासद आपके जो है वो काम है और जो फराइज है, और जो मतलूब और मकसूद है वो ये है कि इनके जरिए से इनकी तरबियत और इनका तज़किया और इनको पाक और साफ और एक ऐसा मतलूबा किरदार तैयार किया जाए जो उस काम के लिए मतलूब है जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि ये काम करना है, और वो काम है इस दीन की को इजहार करना और इस दीन का के गलबे के लिए जो है वो काम करना। ये वो काम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम इस तरीके से किया जो इस सूरह जुमा में जिसकी आउटलाइन और पूरा लक्ष्य और ब्लूप्रिंट मौजूद है। और इंसानों को ये तज़किया यानी जो जो अल्लाह ताला जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया यानी तीनों चीजें जो जरा इस्तेमाल किए तलावत और तालीम और हिकमत, ये तीनों चीजें कुरान से मिल यानी इंसानों का तज़किया आपने फरमाया कुरान के जरिए से, ये सूरत का मरकजी मजमून है। इसके बाद सूरह मुनाफिकून है, निफाक का मजमून है, इसका मरकजी मजमून है, और निफाक के ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये कुरान पाक का क्लाइमैक्स है, कुरान पाक की पीक है, ज़र्ब सलाम है ये इस्लामी रियासत के इस्तेकाम के लिए। फिर बताया गया कि जिहाद की कामयाबी जो है वो लाजमी चीज़ है, और मुनाफ़कत से इज्तनाब भी इसी तरह, और कसरत से अल्लाह ताला को याद करना भी, ये तीन चीज़ें बताई गई हैं कि ये लाजमी है। और इसमें फिर निफाक को बड़ा तफसीली बताया गया, निफाक का एनालिसिस किया गया है कि निफाक की जो असल में हकीकत क्या है और निफाक का सबब क्या है उसका। और जिस तरीके से आप देख लें कि जिस तरीके से आजकल दुनिया के अंदर तिब की तालीम होती है और किसी बीमारी को जो है वो बताया जाता है कि उसकी हकीकत वो बीमारी है क्या, उसका सबब उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसके जो है वो मदारिज क्या है मतलब उसके साइंस क्या है, वो डिजीज इटसेल्फ क्या है, उसकी हलाकत क्या है, उसके उसकी उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसकी जो है वो क्या बीमारी क्या काज करती है, फिर उसकी ये हिफाजती तदाबीर क्या है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, और फिर उसका इलाज क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीजें जो है सूरत के अंदर बताई गई हैं, इसी तरीके से एक एनालॉजी है, और इससे फिर जो है निफाक के मजमून को और मुनाफिकीन को बिल्कुल वाजे कर दिए गए। ये चीजें बयान करने के बाद पर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की 12 खसूसियात जो है उसका जिक्र किया है, और इससे उनको एक्सपोज कर दिया गया और मुसलमानों को जो है हिदायत कर दी गई है कि ये है वो किरदार जो जो तुम्हें पहचान लेना चाहिए और तुम्हें इनसे होशियार रहना चाहिए, इनको पहचानो तुम। और फिर ये भी बात बताई गई है कि ये जो बहुत ही बुरी बीमारी है जो इंसान के तमाम आमाल को खा जाती है और खत्म कर देती है, और अल्लाह ताला के नजदीक इन लोगों का جو جو کردار ہوگا اور ان کا جو انجام ہوگا وہ بالکل مشرکین کے ساتھ ہوگا، شرک کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، کافرین کے ساتھ ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم پڑھائے ہیں پہلے، کہ ان کا انجام جو ہے یہ تو دوزخ کے جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، ان پہ اتنا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. فرمایا کہ اس بیماری سے اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، کس طریقے سے؟ انفاق کر کے، انفاق کر کے نفاق سے بچا جا سکتا ہے، یہ صورت میں بتایا گیا. اس کے بعد سورۃ تغابن ہے، ہار جیت کا فیصلہ کا دن، اس کا مطلب ہے یعنی روز قیامت اسے مراد ہے. تو روز قیامت کو یوم التغابن کا، یوم القیامہ کو یوم التغابن کہا گیا ہے. تو یہ ایک اسلوب ہے بتانے کا، یوم القیامہ کی بجائے وہ تو جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو لوگو، ایک دن آنے والا ہے جب انسان حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی کے اصلی فیصلے کا دن آئے گا. یہ جو دنیا میں انسان کو کامیابی ملتی ہے اور ناکامی ملتی ہے، یہ جو ہے بالکل عارضی چیزیں ہیں. حقیقی کامیاب تو وہ شخص ہوگا جو اس دن کامیاب ہو جائے گا، یوم التغابن کے روز جو ہے، تغابن کے دن جو ہے، جو ہو جائے گا کامیاب وہی ہے. اور یہ المسبحات کی آخری صورت ہے، اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی یہ ایمان نہیں جو آج کل جسے ہم، یعنی کوئی شخص نے اگر کلمہ پڑھ لیا، یہ قانونی اور فقی ایمان نہیں، بلکہ حقیقی ایمان. اب دیکھیں گے پچھلی صورت کے اندر منافقوں کے اندر نفاق کا تذکرہ ہے، تو یہ نفاق کے مقابل کی چیز ہے، یعنی حقیقی ایمان قلب کے اندر. تو منافقوں بھی تو جو ہے ایمان، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے. تو اس کے مقابلے میں بتایا گیا کہ صحیح ایمانوں کے اندر، صحیح ایمان، خالص ایمان دل کے اندر جو ہے وہ ہو، دل جو دل کے اندر جاگزی اگر ہو جائے تو پھر انسان کا قلب بھی اور انسان کا باطن بھی جو ہے منور ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا، ایمان کا تذکرہ کیا ہے. اور اصل میں پھر بتایا گیا ایمان ثلاثہ، یعنی اللہ پہ ایمان اور آخرت اور رسالت پہ ایمان پہ لے کے آؤ، ان کے اس کے جو ہے وہ بات بتائی گئی. پھر ایمان لینے کی دعوت دی گئی ہے اور ایمان کے ثمرات بتائے گئے ہیں. ایمان جو ہے ثمرات میں، یعنی انسان کے جب یہ ایمان انسان کے قلب میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے انسانی کردار پر کیا اثرات نمایاں جو ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے یہاں پہ. اور ایمان لانے کی دعوت کے لیے بچائے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور صاحب امر کی اور معروف کی اطاعت کرو، معروف کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں، اور دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرو. یہ تمہارا خرچ، مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے ذمہ یہ قرض ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ بات بتائیے. اس کے بعد سورۃ طلاق ہے، نام کی مناسبت سے اس میں طلاق کے احکامات ہیں، اور اس میں طلاق اور عدت اور نفقہ اور ذات اور حضانت، یعنی بچوں کی دیکھ بھال، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی کسٹڈی کی جیسے ہوتی ہے، ان کی ولایت اور میراث اور وصیت کا احکام ہے. تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے کے سارے سورہ نساء کے مضامین ہیں، اسی لیے، اور یہ بڑی چھوٹی سی سورت ہے، تو اس وجہ سے اس کو النساء القصرہ یا النساء الصغرہ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی سورہ نساء بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ان سارے یہ جو احکامات ہیں، یہ طلاق وغیرہ عدت کے، تو ان کے احکام کی یہ تکمیلی جو ہے وہ مضامین جہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. دیگر مضامین میں عائلی اور معاشرتی امور بتائے گئے ہیں. عالی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کا التزام لازم قرار دیا گیا ہے، کہ ہر جگہ پہ جو چاہے تمہارا معاملہ بچوں کے ساتھ اور طلاق اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا لازم ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا خیال اور اس کے حکم کا احکام کو مد نظر رکھنا لازم ہے کہ یہ سارے احکام میرے رب کی طرف سے ہیں. خاندانی نظام کی استواری کا تعلق میاں بیوی کے تقوی کے اہتمام اور حدود اللہ کی پاسداری پر ہے. یہ بات یہاں پہ بہت اہم بتائی گئی ہے. یعنی انتہائی غصے اور نفرت کے وقت بھی، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی طلاق کے معاملے آتے ہیں تو انتہائی غصے اور بعض اوقات حد کو پہنچی ہوئی نفرت کے جذبات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان جذبات کو اور ان رویوں کو اعتدال میں رکھنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سارے رویے جو ہے یہ حدود کے اندر رہیں، وہ اسلامی حدود کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ان کے اندر رہیں. تو یہ بات بتائی رہی کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو غصے میں آ کر اپنے جو ہے ساری چیزیں ان سے بڑھ جاؤ. آئلی نظام کی اہمیت جو ہے، اس سے پہلے آپ جان سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہم بہت زیادہ اس پہ زور ہے، بڑی تفصیلات ہیں سورہ بقرہ کے اندر، نساء کے اندر، سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں ان کے احکامات تفصیل جو آ چکے ہیں. اور فرمایا کہ ان کی بھی جو بھی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر قانون الہی کی جو ہے وہ گرفت اس پہ ہوگی. اور آخری صورت اس کی جو ہے وہ صورت تحریم ہے. اس کا مرکزی مضمون بھی یہی عالی زندگی اور اس سے متعلق احکام ہے. یہ عالی زندگی میں دوسرے انتہائی رویے, آپ کو پتا کہ ایک رویہ تو ابھی صورت طلاق کا ہے کہ انسان کا انتہائی نفرت کا اور انتہائی غصے کا اور جو ہے جو معاملہ ہے اور وہ تو, دوسری طرف اگر انسان کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جو ہے آئلی زندگی کے اندر بیوی سے متعلق, تو اس کے جذبات سے متعلق بھی اس کو بھی اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بتائی گئی کہ اس محبت, یہ جو محبت ہے یہ دین کے تقاضے کہیں مجروح نہ کرے, یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے متجاوز نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے وہ کراس نہ کرے. اور یہ جو ہے یہ اس صورت کا مضمون ہے. یعنی گویا سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم بالکل ایک پیئر ہے, اور دونوں میں یہ جو آئلی زندگی کے دو پہلو ہیں جو ایکسٹریمز ہیں ان کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اعتدال میں رکھنے کی بات جو ہے کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینے اس پہ احتساب, اس کا ذکر ہے صورت کے اندر. اور ازواج کو ہدایت کی گئی ہے, اور اس میں اپنے علاوہ بیوی بچوں کے لیے بھی فکر مند ہونے کی بات بتائی گئی ہے کہ آپ ان کے لیے بھی اور ان کو بھی دوزخ کی آگ سے جو ہے بچاؤ. اور پھر خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ ڈالنے والے عناصر کا کڑا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور میاں بیوی اور اپنے اپنے جو فرمایا کہ یہ جو میاں اور بیوی دونوں ہوں گے یہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا جو ہے وہ پائیں گے, کوئی کسی کا جو ہے وہ نہ ہوگا جو ہے ذمہ دار نہ ہوگا. تو یہاں پہ یہ پارا ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم 29ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ.